This is VOA News. I'm Liz Pelka. Afghanistan has held its fourth round of presidential elections since 2001 when the U.S. toppled the Taliban regime. That's Abdul Aziz Ibrahimi, an independent election commissioner, on Sunday in AP video. He says the initial reports show around 1,051,000 eligible voters cast their ballots at more than 2,500 polling centers Saturday. The day was also marked by violence. At least four civilians and three security personnel were killed across the country, and more than 50 civilians suffered injuries in election-related violence, mostly from small explosions. The Taliban had threatened to attack any election-related activity, block roads, and blow up communication towers, calling the elections a fake process. Protesters and police clashed in Hong Kong for a second straight day Sunday, throwing the city's business and shopping belt into chaos. Police in riot gear were seen beating and detaining protesters near Hong Kong's government complex. Repeatedly, police also fired blue liquid used to identify protesters from a water cannon truck and multiple volleys of tear gas after demonstrators hurled Molotov cocktails at officers and targeted the government office building. It was a repeat of Saturday's clashes and part of a familiar cycle since pro-democracy protests began in June. The protests were sparked by a now-shelved extradition bill and have since snowballed into an anti-China movement. A boat carrying at least 50 Europe-bound migrants capsized Saturday in the Mediterranean Sea. That, according to the UN Refugee Agency and the country's Coast Guard. More stories on voanews.com. This is VOA News. Washington continues to unpack the whistleblower complaint that has led to an impeachment inquiry of President Donald Trump. Former Trump administration Homeland Security Advisor Tom Bosser tells ABC's This Week he's deeply disturbed by what has happened in the last week.
It is a bad day and a bad week for this president and for this country if he is asking for political dirt on an opponent. But it looks to me like the other matter that's far from proven is whether he was doing anything to abuse his power and withhold aid in order to solicit such a thing.
The whistleblower alleges that Trump sought help from the new president of Ukraine in digging up incriminating information about former Vice President Joe Biden, who is running for president. Trump confirmed last week he told his staff to withhold about $400 million in aid to Ukraine days before the phone call in question. He said it was in an attempt to get European nations to contribute more funding. Bossert says he doesn't think Trump was trying to put the pressure on the Ukrainian leader.
I didn't see, like others have seen, pressure in this call. I understand why people are interpreting it that way, but I've spent a lot of time with this president, and I can easily see other reasons for why this president might have delayed the aid to Ukraine and those Javelin missiles.
Trump's special representative for Ukraine, Kurt Volker, resigned Friday, according to U.S. media reports, citing sources familiar with the situation. Austrian People's Party head and ex-chancellor Sebastian Kurz on Sunday voted in the country's election. He said he's confident as people head to the polls.
Sind einmal die Wählerinnen und Wähler an Bord.
He says, now it's up to the voters. I hope that as many Austrians as possible are going to use their right to vote. Austrians are electing a new parliament 4 months after a corruption scandal brought down Kurz's coalition government with the far-right Freedom Party. Some 6.4 million voters ages 16 and up are eligible to cast ballots. British Prime Minister Boris Johnson said Sunday he would not resign to avoid having to delay Brexit beyond the end of October.
I've undertaken to lead the party in my country at a difficult time, and I'm going to continue to do that. I believe it's my responsibility to do that, and I think that it's our job to get Brexit done on October the 31st, but to move the country on.
The Prime Minister spoke on BBC's Andrew Marr show on Sunday. Johnson wants to rally his party at the beginning of its annual conference with the do or die message that he will deliver Brexit by the end of October, with or without a deal. But there are hurdles to clear, not least of which is what Johnson calls the Surrender Act. I'm Liz Pelka, VOA News.
We'll be right back. آپ کی دنیا کے اس شمارے کے ساتھ اسد نذیر حاضر ہے اور سامعین کی خدمت میں سلام عرض کرتا ہے۔ ہمارے اس میگزین پروگرام میں آپ حالات حاضرہ کے ساتھ ساتھ مختصر جائزے، صحت، ادب، فنون لطیفہ، سائنس اور ٹیکنالوجی اور دیگر موضوعات پر گفتگو سن سکیں گے۔ سب سے پہلے ہفتہ رفتہ کے عنوان سے اس ہفتے کی نمایاں خبریں اور رپورٹیں۔ اس ہفتے کی نمایاں خبر تو نیو یارک میں ہونے والا اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی کا سالانہ اجلاس ہے۔ 74واں اجلاس عام 17 ستمبر کو شروع ہوا۔ دنیا بھر کے رہنما نیو یارک میں جمع ہیں اور جنرل اسمبلی کے اجلاس میں تقاریر کے ساتھ ساتھ وہ آپس میں بھی مل رہے ہیں، اور اس طرح نیو یارک شہر پوری دنیا کا نمائندہ مرکز بن گیا ہے۔ دنیا بھر میں امن و استحکام کے قیام کے عزم کے ساتھ ساتھ باہمی تنازعات اور اختلافات کو دور کرنے کی باتیں بھی ہو رہی ہیں۔ اس اجلاس کی سب سے نمایاں اور منفرد بات یہ رہی کہ ماحولیاتی تبدیلی کے بارے میں عام لوگوں، نوجوانوں اور لیڈروں کی اس جانب توجہ کا ارتکاز رہا اور خاصے مظاہرے بھی ہوئے۔ عالمی سیاسی مسائل کا ذکر، ان پر تبادلہ خیال ہر سال اس سالانہ اجلاس میں شامل ہوتے ہیں۔ ماحول کے مسئلے پر پوری دنیا کا یکجا ہونا یقیناً ایک منفرد اور اہم پہلو تھا جو اس سال نمایاں رہا، اور اسی لیے ہفتہ رفتہ کے اہم واقعات میں سب سے پہلے ماحولیاتی تبدیلی کے بارے میں اقوام متحدہ کا سربراہی اجلاس۔ اس میں سب سے نمایاں سویڈن کی وہ نوجوان طالبہ گریٹا تھنبرگ رہیں جن کی جذباتی تقریر سے پوری دنیا کے نوجوان ان کے گرویدہ ہو گئے۔ یہ رپورٹ سنیے اور اس کے بعد اسی موضوع پر کچھ اور باتیں۔ پیر کے روز نیو یارک میں ماحولیاتی تبدیلیوں کے بارے میں ہونے والے سربراہی اجلاس کے ساتھ ساتھ شہر میں نوجوانوں نے مظاہرے بھی کیے۔ مظاہرین نے عالمی لیڈروں سے مطالبہ کیا کہ وہ اس سنگین عالمی مسئلے پر فوری توجہ دیں اور عملی اقدامات اٹھائیں۔ اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل انٹونیو گوٹیرس نے اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ کرہ ارض کو محفوظ کرنے کے سلسلے میں ان کی نسل ناکام رہی ہے۔
Our world's forests are on fire. As we meet today, thick smog is choking tens of thousands of hectares of forest in Indonesia. And fires are still raging in the Amazon, afflicting millions of acres of rainforest.
ہماری دنیا کے جنگلوں میں آگ لگی ہوئی ہے۔ انڈونیشیا اور برازیل میں لاکھوں درخت جل کر راکھ ہو چکے ہیں۔ برساتی جنگلوں کا مستقبل خطرے میں پڑ گیا ہے۔ اس اجلاس میں موسمیاتی تبدیلیوں اور ماحولیاتی آلودگی کے خلاف تحریک کی روح رواں سویڈن کی نوجوان طالبہ گریٹا تھنبرگ نے بھی خطاب کیا۔ انہوں نے حاضرین سے کہا،
This is all wrong. I shouldn't be up here. I should be back in school on the other side of the ocean. Yet you all come to us young people for hope. How dare you? You have stolen my dreams and my childhood with your empty words. And yet I'm one of the lucky ones. People are suffering. People are dying. Entire ecosystems are collapsing. We are in the beginning of a mass extinction, and all you can talk about is money and fairy tales of eternal economic growth. How dare you?
تھنبر کہہ رہی ہیں کہ بہت کچھ غلط ہو رہا ہے، مجھے آج یہاں کے بجائے اپنے اسکول میں ہونا چاہیے تھا۔ آپ خالی خولی نعرے لگا کر ہمارے بچپن کے خواب چھین رہے ہیں۔ دنیا بھر میں لوگوں کی تکلیفیں بڑھتی جا رہی ہیں، پوری دنیا کا ماحول تباہ ہوتا جا رہا ہے۔ یہ عالمی سطح پر تباہی کا آغاز ہے، اور آپ لوگ ابھی تک ملکی اقتصادی حالت ازار کا رونا رو رہے ہیں۔ ایسا کرنے کی آپ میں ہمت کیسے پیدا ہوئی؟ ماحولیاتی آلودگی کے سلسلے میں دنیا کے مختلف ملکوں کے الگ الگ مسائل ہیں۔ کچھ ممالک سنجیدگی سے اس کے لیے کوششیں کر رہے ہیں۔ بعض ملکوں نے یہ بھی وعدہ کیا ہے کہ آئندہ برسوں میں کاربن کے اخراج میں وہ کمی کریں گے۔ ادھر امریکہ اس مسئلے پر زیادہ دلچسپی کا اظہار نہیں کر رہا ہے۔ صدر ٹرمپ پہلے ہی ماحولیاتی تبدیلی کے وجود پر شک کا اظہار کر چکے ہیں، تاہم امریکہ کی بہت سی ریاستوں میں اس سلسلے میں اصلاحات کی جا رہی ہیں۔ بہرحال ماہرین کا یہ متفقہ خیال ہے کہ وقت ہاتھوں سے نکلتا جا رہا ہے، اور اگر فوری طور پر کچھ نہ کیا گیا تو پھر حالات قابو سے باہر نکل جائیں گے اور ان کا مداوا ممکن نہیں رہے گا۔
یہ وائس آف امریکہ ہے۔ آپ ہمارے پروگرام ہمارے فیس بک پیج facebook.com/voaurdu پر بھی براہ راست دیکھ سکتے ہیں۔
وائس آف امریکہ نے خاص طور سے اپنے نوانگار ثاقب الاسلام کو ماحولیاتی کانفرنس کے اجتماعات اور سرگرمیوں کو کور کرنے کے لیے نیو یارک بھیجا۔ انہوں نے اس سلسلے میں مختلف انٹرویوز کیے اور اس کا مختلف پہلوؤں سے جائزہ لیا۔ انہوں نے خاص طور سے نوجوانوں سے بات کی کہ وہ اس سنگین مسئلے کے بارے میں کیا سوچتے ہیں۔ ثاقب الاسلام سے ہماری بات چیت کے کچھ اقتباسات سماعت فرمائیے۔
یہ جو یونائٹیڈ نیشنز جنرل اسمبلی کا اجلاس ہر سال ہوتا ہے یہاں، جہاں پر 193 اور 200 ملک جو ہیں ان کے سربراہان ملاقات کرنے کے لیے آتے ہیں، اس سے پہلے جو نوجوان ہیں پوری دنیا میں، انہوں نے ایک شروع کیا تھا ایک ایفرٹ جس کا نام تھا کلائمیٹ چینج کے لیے، ان کی کوششوں کے لیے یوتھ کلائمیٹ سمٹ کے نام سے، یعنی کہ نوجوان جو ہیں دنیا بھر کے وہ ماحولیاتی تبدیلیوں کے حوالے سے کچھ تبدیلی چاہتے تھے، جو سربراہان ہیں ان تک اپنی آواز پہنچانا چاہتے تھے۔ تو یہ جو پہلی دفعہ یونائٹیڈ نیشن جنرل اسمبلی سے پہلے ایک یوتھ کلائمیٹ سمٹ ہوا، جس میں پوری دنیا سے نوجوان جو ہیں وہ آئے یہاں پر نیو یارک میں اقوام متحدہ کے ہیڈ کوارٹر میں، اور انہوں نے آ کر اپنے اپنے ملکوں کی طرف سے کچھ سفارشات پیش کی، کچھ سلوشنز پیش کیے، کچھ حل پیش کیے کہ ہم دنیا بھر میں یہ جو ماحولیاتی تبدیلیاں ہیں ان کو کیسے اس کو روک سکتے ہیں۔ یہ جو اور اس میں جو سب سے بڑی چیز تھی وہ یہ تھی کہ جو پیرس کا کلائمیٹ ایگریمنٹ ہوا تھا 2015 میں، اس میں یہ بات کہی گئی تھی کہ دنیا بھر کے جو ممالک ہیں جو اپنی فضا کے اندر دنیا بھر میں بہت زیادہ کاربن ڈائی آکسائڈ کو خارج کرتے ہیں، ان کو یہ کہا گیا تھا کہ وہ اس کو نیٹ زیرو تک لے کر آئیں، یعنی کہ وہ یہ کوشش کریں کہ بیلنس ہو جائے کہ جو کاربن ڈائی آکسائڈ آپ اپنی فضا میں چھوڑ رہے ہیں وہ کم سے کم کریں اور اس کو بالکل بیلنس کریں، کہ وہ جب بھی آپ پروڈکشن کر رہے ہیں کسی بھی چیز کی، جس میں جو تمام ہماری انڈسٹریز ہیں، صنعتیں ہیں، ان کی پیداوار ہے، پھر گاڑیوں سے ہے، پھر اس کے علاوہ میٹ کی پیداوار ہے، اس تمام چیزیں جو ہیں ان کو ایسے طریقے سے کیا جائے کہ فضا میں کاربن ڈائی آکسائڈ کی کم سے کم مقدار چھوڑی جائے۔ تو یہ جو تھا ایک ٹوٹل اس کا تھا لب لباب تھا کہ یہ گول اچیو کرنا ہے 2050 تک، مت صدی تک، اگر یہ ملک جو ہے اس حد تک نہیں پہنچتے تو یہ ہے گلوبل وارمنگ جو ہے، یعنی کہ جو عالمی درجہ حرارت ہے وہ بڑھے گا، اور اس حد تک بڑھے گا کہ بہت سے موسمیاتی تبدیلیاں آ سکتی ہیں اور شدید قسم کے طوفان آ سکتے ہیں، سیلاب آ سکتے ہیں، اور جو بھی ماحولیاتی تبدیلیوں کے بعد جو ہمارے موسم کے تبدیل ہوتے ہیں وہ ہو سکتے ہیں۔ تو یہ ایک اپنی طرز کا پہلا نوجوانوں کا سمٹ تھا یونائٹیڈ نیشنز میں، جہاں میری نوجوانوں سے ملاقات ہوئی دنیا بھر سے جو آئے ہوئے تھے، اور انہوں نے اپنی جو تجاویز پیش کی، اور وہ ظاہر سی بات ہے اس میں سب سے اہم نام جو تھا وہ ایک سویڈش ایکٹیوسٹ ہیں گریٹا تونبرگ، جو ایک 16 سال کی نوجوان لڑکی تھی جب انہوں نے یہ اپنا ایفرٹ شروع کیا تھا، اور ان کے ساتھ کوئی بھی نہیں تھا، وہ اسکول کے باہر ایک بورڈ لے کر بیٹھ گئی کہ ماحولیاتی تبدیلیوں سے بچنے کے لیے اقدامات کیے جائیں۔ ان کی ایک تصویر کسی اخبار میں چھپی، لوگوں نے ان کے ساتھ اس کو ان کا ساتھ دیا، اور آج ان کے ساتھ کئی لاکھ بلکہ ملینز آف پوری دنیا میں لوگ ہیں جو ان کے ساتھ کھڑے ہیں، اور وہ اس نوجوانوں کے کلائمیٹ سمٹ کی مین اسپیکر تھیں اور انہوں نے ہیڈ کیا۔ اور اس کے علاوہ جو پچھلے کئی ہفتوں سے فرائیڈے اسٹرائکس ہو رہی تھی کہ ہر فرائیڈے کو، ہر جمعے کے روز پوری دنیا میں نوجوان سڑکوں پر آ رہے تھے اور اس حوالے سے احتجاج کر رہے تھے، اور پھر نیو یارک میں اس وقت جب کہ یہ چل رہا تھا یونائٹیڈ نیشنز کی جنرل اسمبلی کے اجلاس ہو رہے تھے، اس سے پہلے پورا ویک جو ہے وہ موسماتی تبدیلیوں کے حوالے سے مختلف جو ہے ایونٹس منعقد کیے گئے اور اسٹرائک ہوئی اور ہڑتال کی گئی اور سڑکوں پر مارچ کیا گیا، ریلیز نکالی گئی، اور یہ صرف نیو یارک میں نہیں بلکہ پوری دنیا میں ہوا۔ تو یہ تھا پہلا بڑا ایونٹ۔ اس کے بعد آف کورس اس ایونٹ کا مقصد یہ تھا کہ یونائٹیڈ نیشنز کی جنرل اسمبلی میں آنے والے دنیا بھر کے تمام جو سربراہان ہیں اپنے اپنے ملکوں کے، ان تک آواز پہنچائی جائے۔ جب پوری دنیا کے سربراہان کو بلایا گیا کہ وہ اس پر بات کریں، تو اس میں پھر نوجوان بھی شرکت کی، نوجوانوں نے بھی شرکت کی، اور سربراہان اس کے علاوہ جو پوری دنیا کی انڈسٹریز ہیں ملکوں میں، انہوں نے شرکت کی اور اپنے اپنے تجاویز اور سفارشات پیش کی. اب یہ جو کلائمیٹ سمٹ ہے یہ پیرس کلائمیٹ سمٹ کی ایک کنٹینیوشن ہے یا اسی سے اس کا آغاز ہوا تھا 2015 میں جب پوری دنیا کے بڑے ملکوں نے یہ اگریمنٹ کیا تھا یا معاہدہ کیا تھا پیرس میں کہ وہ اپنا دو مڈ سینچری 2050 تک کاربن ڈائی آکسائڈ کی مقدار کم سے کم لیول پر لے کر آئیں گے اور اس کے لیے 2000 انہوں نے کہا تھا کہ وہ ہر 5 سال کے بعد ملیں گے. تو 2020 میں ایک بہت بڑا سمٹ ہوگا جس میں دنیا بھر میں جو بڑے ملک ہیں جس میں سب سے بڑے جو 3 ملک ہیں انڈیا چائنا اور یونائٹڈ اسٹیٹس یہ 3 بڑے ملک ہیں جو سب سے زیادہ کاربن ڈائی آکسائڈ فضا میں خارج کرتے ہیں. تو ان پر پوری دنیا کی نظر ہے کہ یہ اپنا نیٹ زیرو جو کاربن ایمیشن ہے اس تک پہنچنے کے لیے کیا اقدامات کر رہے ہیں. ان 3 ملکوں پر زور تھا لیکن باقی تمام ملکوں نے بھی اس بڑے جو کلائمیٹ سمٹ ہے جس کو کلائمیٹ ایکشن سمٹ کے نام سے یونائٹڈ نیشنز میں کیا گیا تھا پیر کے روز, تو وہاں پر 77 ملکوں کے لوگوں نے نمائندوں نے یہ کہا کہ وہ 2050 تک فضا میں کاربن ڈائی آکسائڈ کو ختم کرنے کاربن ڈائی آکسائڈ کی نیٹ زیرو اماؤنٹ تک لے کے جانے کے لیے اقدامات کریں گے. وہ ہمارے نیچرل ریسورسز ہیں جو فضا میں کاربن ڈائی آکسائڈ کو کم کرنے کے لیے ہماری مدد کرتے ہیں. تو اس کے لیے 150 نیچر بیسڈ سولوشنز جو ہیں وہ پیش کیے گئے کہ دنیا کے مختلف ملکوں میں ایسے مقامات مختص کر دیے جائیں گے بڑے جنگل جہاں پر انسانوں کی جو آمد و رفت ہے وہ کم کی جائے گی اور وہاں پر زیادہ سے زیادہ جو قدرتی عوامل ہیں ان کو پھلنے پھولنے کا موقع دیا جائے گا. اور پھر اس کے علاوہ بہت سے ایسے اقدامات کیے جن کی بات کی گئی ہے اور دنیا بھر کے جو بزنسز ہیں بڑے بڑے کاروباری حضرات ہیں انہوں نے 34 ٹریلین ڈالرز کاروبار کرتے ہیں دنیا بھر میں. انہوں نے یہ کہا ہے کہ وہ فوسل فیول یعنی کہ جو گیس ہے یا پیٹرول ہے اس کو کم کرنے کے لیے مختلف اقدامات کریں گے اور اس کے بجائے جو ہے وہ آلٹرنیٹیو انرجی کے ذرائع یعنی کہ متبادل توانائی کے لیے متبادل ذرائع کو استعمال کریں گے. تو یہ کچھ بڑی چیزیں تھیں جو ہوئیں.
بہت بہت شکریہ. تو پوری دنیا سے نوجوان آئے تھے ان سے ملاقات ہوئی تو ان میں کتنا جوش و جذبہ تھا اور یہ کس حد تک مطمئن تھے اس نسل سے جو پرانی لیڈرشپ ہے اور وہ کتنی سنجیدہ ہے. تو ان نوجوانوں سے مل کے آپ کو کیا یعنی مختلف ملکوں کے نوجوانوں سے آپ کی ملاقات ہوئی تو آپ کے کیا تاثرات ہیں؟
تو جو نوجوانوں کا سمٹ تھا اس میں آف کورس اس میں جو سب سے اہم بات جو میرے لیے تھی وہ پوری دنیا کے نوجوان اور میں جب میں نوجوان کہتا ہوں تو میں یہ نہیں کہ میری عمر کے 20 یا 30 سال کی عمر وہ ایسے نوجوان جو مطلب 12, 13, 15, 18, 17 یعنی اپنی ٹین ایج میں ہیں لیکن وہ ایسی چیزیں کر رہے ہیں کہ جو ہماری آنے والے نسلوں کے لیے بہت ضروری ہیں. سو جو نوجوانوں کا ماحولیاتی تبدیلیوں کے حوالے سے سمٹ تھا اس میں پوری دنیا سے نوجوان آئے اور اس میں جو میرے لیے جن اہم نوجوانوں سے میں ملا اور جن کے میں نے تفصیل سے بات کی اس میں ایک برازیل کی ایک خاتون تھی 17 سالہ جنہوں نے خاتون تو نہیں کہوں گا لڑکی چھوٹی سی جس نے جو خود ایک قدرتی ماحول میں پلی بڑی یعنی کہ وہ اگر آپ کہہ سکتے ہیں کہ دیہات میں پلی بڑی اور انہوں نے پوری دنیا کو یہ بتایا کہ وہاں پر کتنی صاف فضا ہے تو اس کو بایوسفیئر کہا جاتا ہے. اب یہ بایوسفیئر ایک ٹرم ایجاد کی گئی جس میں یہ ہے کہ وہ اس ایک علاقے کو اس کی قدرتی حالت میں چھوڑ دیا جائے اور وہاں پہ انسان اور جانور اور نباتات وہ مل جل کر رہے ہیں اور ایک نیچرل سسٹم رہے وہاں پر کم سے کم جو ہے جو نئی ٹیکنالوجی ہے اس کا استعمال کیا جائے. تو بایوسفیئر کے حوالے سے نہ صرف برازیل میں بلکہ ایکواڈور کے اندر بھی اہم اقدامات کیے جائیں. ایکواڈور کی بھی ایک نوجوان لڑکی سے میری ملاقات ہوئی جو اس سلسلے میں یونیسکو کے ساتھ مل کر پوری دنیا میں اویئرنیس پھیلا رہی ہیں. پھر افریقہ کا ایک ملک ہے گھانا اور پھر افریقہ کا ہی ایک دوسرا ملک ہے وہاں سے نوجوان آئے جنہوں نے جو اپنے اپنے ملکوں کے اندر ایسی کوششیں کر رہے ہیں کیونکہ یہاں جیسے کہ عام ترقی پذیر ممالک کے اندر کوڑے کو جلا دیا جاتا ہے یا پھر جنگلات کو کاٹ کر استعمال کیا جاتا ہے وہ اس سلسلے میں اویئرنیس پھیلا رہے ہیں. انہوں نے یہ کیا کہ انہوں نے بجائے پلاسٹک بیگز کے پیپر بیگز بنانے شروع کیے بہت چھوٹے پیمانے پر اور لوگوں کو یہ کہا کہ اگر آپ پیپر بیگ استعمال کریں گے کہ وہ اس طرح پیپر بیگز بنانے کی انہوں نے اپنے پیمانے اپنے طور پر کوشش کی صرف $20 سے, اور آج ان کا بزنس جو ہے وہ سسٹینیبل بزنس کے طور پر کافی مشہور ہے, اور پوری دنیا میں لوگ ان کو اکنالج کرتے ہیں کہ ہاں وہ ایک چھوٹے سے ملک سے ہیں لیکن وہ اپنا کام وہاں پہ کر رہے ہیں. پھر چین سے کچھ نوجوان آئے جنہوں نے ایسی بوٹلز بنائی, پلاسٹک کی بوٹلز سے انہوں نے ایسے بیگز بنائے, یعنی کہ کپڑے کے بیگ ہیں, وہ لگتے ہیں ایسے جیسے کپڑا ہے لیکن وہ روزمرہ کے استعمال کے لیے, لیکن وہ پلاسٹک کی جو بوٹلز آپ استعمال کر کے پھینک دیتے ہیں ان سے بنائے گئے. تو انہوں نے 13 بوٹلز یعنی کہ 13 بوٹلز کو ریسائکل کر کے ان کو دوبارہ استعمال کے قابل لا کر ان سے پیپر بیگ, پیپر اور کپڑے کے بیگ بنائے. تو اس طرح کے جو اقدامات نوجوان کر رہے ہیں پوری دنیا کے اندر, وہ انہوں نے اپنے اپنے اس طرح کے سولوشن اور اس طرح کی ترکیبیں پیش کی, نہ صرف دوسرے نوجوانوں کے لیے بلکہ دنیا بھر کے لیے کہ وہ دیکھیں اور سمجھیں کہ اس طرح کی ہم چھوٹی چھوٹی چیزیں کر کے آگے بڑھ سکتے ہیں, اور یہ اگر ہم کر سکتے ہیں چھوٹے پیمانے پر, ایک 17 سال کی لڑکی یا 15 سال کا ایک لڑکا یہ کر سکتا ہے, تو ایک بڑے ملک کا سربراہ اپنے ملک میں یہ چیز کیوں نہیں کر سکتا.
یہ تھے ثاقب الاسلام جو نیو یارک میں ماحولیاتی تبدیلیوں کے بارے میں باتیں کر رہے تھے. پاکستان بھی اس مسئلے کی سنگینی کا ادراک رکھتا ہے. گزشتہ ہفتے وائس آف امریکہ کی اردو سروس نے اس سلسلے میں کئی خصوصی مذاکرے اور انٹرویوز کیے. ہماری ساتھی یاسمین جمیل نے پاکستانی ماہرین اور سرگرم کارکنوں سے اس کے بارے میں بات چیت کی. اس مجلس مذاکرہ کے چند اقتباسات.
آج ہم بات کر رہے ہیں پاکستان میں آب و ہوا اور ماحول کی تبدیلی کے اثرات اور ان سے نمٹنے کے لیے حکومت این جی اوز کی کوششوں پر, اور پاکستان میں آب و ہوا کی تبدیلی کے اثرات کے بارے میں آگاہی بڑھانے کے لیے تشکیل پانے والے سول سوسائٹی کے ارکان کے ایک پلیٹ فارم کلائمیٹ ایکشن پی کے کی کوششوں پر. ہمارے ساتھ ہیں وزیر اعظم پاکستان کی کلائمیٹ چینج کونسل کے رکن علی توقیر شیخ, جو اس وقت پاکستان کے کلائمیٹ چینج کا روڈ میپ بنانے میں حکومت کی مدد کر رہی ہیں, اور جو پاکستان میں پائیدار ترقی کے ایک بڑے نیٹ ورک لیڈ کے سی ای او رہ چکے ہیں. اسلام آباد سے ہمارے ساتھ ٹیلی فون پر ہیں. کلائمیٹ چینج کا جو ایکشن سمٹ ہوا ہے جو ابھی حال ہی میں منعقد ہوا, اس سمٹ کے نتیجے میں کیا کچھ سامنے آیا, اور کیا ترقی پذیر ملکوں کے لیے کچھ اچھی امیدیں بھی یہ سمٹ لے کر آیا؟
ابھی کل ہی مکمل ہوئی ہے دو دن کی سمٹ آن کلائمیٹ چینج.
جی جی.
یو این جنرل اسمبلی کے سیکرٹری جنرل تھے, انہوں نے جو ممالک تھے ان کے ہیڈ آف اسٹیٹ سے کہا کہ آپ کسی ایکشن پلان کے ساتھ تشریف لائیے, اور جب ایکشن پلان کے ساتھ ہو تو اس کا مین مقصد یہ ہونا چاہیے کہ یو شوڈ بی, آپ ہمیں یہ بتائیے کہ 2050 تک آپ کیسے کاربن نیوٹرل ہوں گے, اور دوسرا یہ آپ ہم سے کمٹ کیجئے کہ 2020 کے بعد آپ کے نیا کول پاور پلانٹ جو ہے وہ کمیشننگ کریں گے. تو اس کا مقصد یہ تھا کہ جو پیرس میں جو ایگریمنٹ ہوا تھا اس میں یہ تھا کہ جو کنٹریز ہیں ان کی جو کاربن ایمیشن کی پیک ہے وہ 2050 سے پہلے ہو جائے, اور 2050 تک سارے کنٹریز ہیں, خاص کر جو ہائی ایمیٹنگ کنٹریز ہیں جیسے انڈیا, چائنا, رشیا, برازیل, یونائٹڈ اسٹیٹس, یورپ, یہ ممالک جو ہیں وہ اب زیرو ایمیشن کی طرف آئیں. تو یہاں سے دو کنسپٹ نے جنم لیا, ایک تھا زیرو ایمیشن جس کا مطلب تھا کہ ایمیشن واقعات زیرو ہوں گے, اور کنٹریز کے جتنے سیکٹرز ہیں, سیمنٹ ہو, ایویونکس ہو, کوئی اور سیکٹر ہو, شپنگ انڈسٹریز ہو, ان کا ایمیشن سچ مچ زیرو ہوں گے. دوسرا تھا نیٹ زیرو ایمیشن, جس کا مطلب یہ تھا کہ ٹھیک ہے مے بی آپ کے زیرو نہ ہو ایگزیکٹلی, مگر آپ ایک دوسرے کے ساتھ ٹریڈ کر کے نیشنلی سیکٹر کے درمیان یا کنٹریز کے درمیان یا ود ان دی کنٹری آپ ان کو زیرو پہ لے کر آ جائیں گے. یہ ایک بہت زیادہ امبیشیس اسٹیٹمنٹ تھی, اور جو سیکرٹری جنرل تھے انہوں نے جب لوگوں کو بلایا اور کہا تو انہوں نے ایک کے ساتھ ایک ہائپ کریٹ کرنے کی کوشش کی, ایک امبیشن, ایک جو انہوں نے ایک مومنٹم کریٹ کرنے کی کوشش کی, نوئنگ فلی ویل کہ یونائٹڈ نیشن جو ہے وہ نیگوسیشن نہیں کرتا کلائمیٹ چینج کی, مگر اس کے اوپر ایسی اسٹیٹمنٹ چلا سکتا ہے جس کے ساتھ ایک مومنٹم بنے.
کوئی ایئر پولوشن, تو علی توقیر صاحب, ایئر پولوشن فنڈ بھی کوئی وجود میں آیا, اس کا بھی کوئی اعلان ہوا جو میں سن رہی تھی؟
جی وہ بھی ہے, مگر جو زیادہ امپورٹنٹ چیز تھی وہ دیکھنے کی یہ تھی کہ جو کنٹریز ہیں وہ زیرو پولوشن کی طرف جا رہے ہیں کہ نہیں جا رہے ہیں.
30
के करीब कंट्रीज ने अनाउंस किया कि वो जीरो मिशन तक पहुंच जाएंगे 2050 तक.
अच्छा,
हालांकि इस वक्त जो अर्जेंसी थी कि वो था कि 2050 से पहले पहुंचे.
ठीक, तो
अनफॉर्चुनेटली इन कंट्रीज में बड़े बड़े एमिटर्स नहीं थे, चाइना नहीं था, इंडिया नहीं था, ईयू नहीं था, यूनाइटेड स्टेट्स नहीं था, तो इसलिए एक हिसाब से ये समिट वाज अ फेलियर. मगर दूसरी हिसाब से उसमें ग्रेटर फंड किस्म के लोगों ने एक मोमेंटम क्रिएट किया, लोगों को जोड़ने की कोशिश की कि देखिए ये बहुत सीरियस इशू है, आप सिर्फ तकरीरें करके हमें फेरी टेल बता के अब घरों को वापस नहीं जा सकते. तो एक हिसाब से दिस वॉज एन एक्सट्रीमली इम्पोर्टेंट एंड वेरी वेरी सक्सेसफुल समिट.
तो अली तौकीर शेख साहब, बेहद शुक्रिया, आपने बड़ी तफसील से बताया इस समिट के बारे में जो अक़वामे मुत्तहिदा के इस इजलास के मौके पर, जनरल असेंबली के इजलास के मौके पर हुआ, क्लाइमेट एक्शन समिट. और अब हम बात कर रहे हैं एक बार फिर उन नौजवानों की उस प्लेटफार्म की जो इन्हीं दिनों सामने आया है और उसका नाम है क्लाइमेट एक्शन PK. और क्लाइमेट एक्शन की जो ऑर्गेनाइज़र थी इस्लामाबाद में अनम शेख, वो इस वक्त हमारे साथ टेलीफोन पर मौजूद हैं इस्लामाबाद से. अनम, बताइए कि दुनिया भर में नौजवान सामने आए और पाकिस्तान के नौजवानों ने भी इस क्लाइमेट चेंज के समिट के मौके पर सामने आकर पाकिस्तान के आबोहवा के मसाइल को जागर करने के लिए कोशिशें शुरू की, तो आप ये बताइए क्या आपका ये जो एक्शन है, एक्शन प्लेटफॉर्म क्लाइमेट चेंज का, क्या ये जवाब है उस ग्लोबल एक्शन प्लेटफॉर्म का, या पाकिस्तान के नौजवानों ने खुद ये महसूस किया है कि वक्त आ गया है कि उन्हें अब आगे बढ़ना है और इस मसले के हल में अपना हिस्सा डालना है, और वो काम जो साबका हुकूमतें नहीं कर सकें या जो साबका एनजीओज नहीं कर सकें, जो इस वक्त मौजूद एनजीओज भी नहीं कर सकें, उसको अब एक नए तरीके से करने की कोशिशें करने की ज़रूरत है. तो आप रोशनी डालिए कि इस वक्त पाकिस्तान में ये जो मार्चेस हुई हैं क्लाइमेट चेंज की, वो उनकी असल वजूहात क्या थी?
थैंक यू यास्मीन. पाकिस्तान में जो मार्चेस हुई हैं और अभी हो रही हैं, तकरीबन 40 सिटीज अब हमारी मार्चेस हुई हैं. 20th को ज्यादातर, 20 तारीख को ज्यादातर मार्चेस हो चुकी हैं, लेकिन उसके बाद भी इस पूरे हफ्ते में और भी मार्चेस हो रही हैं छोटी शहरों में. आज का मार्च जो हुआ था वो लास बेला में हुआ था. तो इस तरह हमारे बहुत ज्यादा मार्चेस होती रहती हैं, हो रही हैं इसी हफ्ते में. इसके दो मकसद थे जो नीड थी हुआ कि हमने ये मार्चेस करने हैं. सबसे पहला मकसद तो ये था कि दुनिया को एक मैसेज दिखाना था कि पाकिस्तानी सिर्फ क्लाइमेट चेंज के मुतासरीन नहीं है, बल्कि हम एक ऐसे कौम है जो डिस्पाइट के हम लोग इसकी इफेक्ट्स को फेस कर रहे हैं, हम इसके साथ साथ इस पर खुद भी एक्शन लेना चाहते हैं. जो पाकिस्तान के लोग हैं, जो पाकिस्तानी सिटीजन हैं, वो जानते हैं कि क्लाइमेट चेंज क्या चीज है और वो उसके बारे में कुछ करना चाहती है. दूसरी बात, दूसरा जो मेन जो रीजन था हम ये मार्च करने का, देखिए ये मार्च बिल्कुल भी नॉन पॉलिटिकल, ना ये एंटी गवर्नमेंट था, ना ये प्रो गवर्नमेंट था, ये कम्प्लीटली सिटीजन लेड मार्च था, नॉन पॉलिटिकल और वॉलंटियर मूवमेंट थी 100%. इसमें ना कोई फंडिंग शामिल थी, कुछ भी नहीं था. बेसिकली हम ये बात भी जानते हैं, जिस तरह कल प्राइम मिनिस्टर साहब ने अपने स्पीच में भी बोला है कि पाकिस्तान 1% से कम कार्बन इमिशन करती है दुनिया में. तो बाकी जो दुनिया में मार्चेस हो रहे थे, वो तो ये सारे लोग मार्च कर रहे थे कि वो अपने गवर्नमेंट से कह रहे थे कि आप अपनी कार्बन इमिशन कम करें. पाकिस्तान में हमारी इमिशन ऑलरेडी कम है अकॉर्डिंग टू आर कैलकुलेशन. तो हमारे मार्च करने का मकसद ये था कि सबसे पहले हम अपनी गवर्नमेंट से कहें कि जो आप अभी स्टेप्स ले रहे हैं क्लाइमेट चेंज के लिए, जिसमें आपकी ब्रिलियंटली सुनामी है, जिसमें आपके बहुत ज्यादा पॉलिसीज बनी है, इम्प्लीमेंटेशन प्लान बनी है, आप उन पे कायम रहें और उनको अचीव करें, उन पे डेटा हमें दिखाएं कि उन पे क्या प्रोग्रेस हो रहा है. और इसके अलावा अगर आप दो काम करें क्लाइमेट चेंज के लिए, उसकी जगह हम चाहते हैं कि आप 5 काम करें, यानी कि आप उसको डबल भी ना करें, डबल से भी ज्यादा करें, क्योंकि हम बहुत ज्यादा फेस करें क्लाइमेट चेंज के इश्यूज को और हम चाहते हैं कि उसकी जो रिस्पॉन्स है वो उससे ज्यादा हो जाए. दूसरी बात यह है कि हम चाहते हैं कि इससे पहले कि पाकिस्तान दुनिया के सबसे लार्ज لارجسٹ کاربن ایمیٹر بن جائے, کیونکہ ہماری دنیا میں 6th لارجسٹ پاپولیشن ہے. تو ظاہری بات ہے ہم جلد از جلد, ہماری انرجی کی نیڈز بھی زیادہ ہوتی جا رہی ہے, ہماری ٹرانسپورٹ کی نیڈز بھی زیادہ ہوتی جا رہی ہے, ہماری کھانے پینے کی نیڈز بھی زیادہ ہوتی جا رہی ہیں. تو اس سے پہلے کہ ہم ایک ایسے ملک بن جائے جو دنیا کے ٹاپ ایمیٹرز میں سے ہو, جس طرح انڈیا, چائنا, ہماری جو نیبرنگ کنٹریز ہیں ان کے ساتھ ہم مل جائیں, کہ ابھی سے ہم اس طرح کے لو کاربن ایمیشن پاتھ وے پہ چلے جائیں, ابھی سے ہم رینیوبل انرجی میں آپٹ کریں رادر دین کول پاور پلانٹ, ابھی سے ہم لوگ سسٹینیبل ڈیولپمنٹ کی طرف چلے. تو کلائمیٹ اسٹرائک ابھی فی الحال اس کے ساتھ ساتھ ہی مین ہماری جو ٹو ریزنس تھی وہ یہ تھی, دو ہماری جو بڑی وجوہات یہ تھی, ایک تو دنیا کو میسج دینا اور ایک اپنی گورنمنٹ کو میسج دینا.
تازہ ترین خبریں, ریڈیو پروگرامز, آڈیو اور ویڈیو رپورٹس دیکھنے, سننے اور پڑھنے کے لیے اپنے اسمارٹ فون پر ڈاؤن لوڈ کیجیے وی او اے اردو کی ایپ, جو گوگل پلے اور ایپ سٹور پر دستیاب ہے. خبریں اب ہر وقت آپ کی مٹھی میں.
اور اب چلتے ہیں اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی کے 74th اجلاس کی جانب. جمعے کے روز ہمارے ساتھی اسفر امام نیو یارک میں جنرل اسمبلی کی کوریج کے لیے موجود تھے. آئیے ان سے جمعے کے دن کی رودات مختصراً سنتے ہیں.
دیکھیں, جمعے کو اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی کے اجلاس سے کوئی 37 ممالک کے سربراہان مملکت اور اس کے علاوہ صدر حکومتوں کے سربراہ یا وزرائے خارجہ نے خطاب کیا ہے, اور جس میں روس, چین, پاکستان, انڈیا, بنگلہ دیش یہ سارے شامل تھے. اس میں جنوبی ایشیا کے صورتحال اس تمام اجلاسوں پر ہم نے دیکھا کہ اس پہ زیادہ ذکر کیا گیا. پاکستان کے وزیر اعظم عمران خان نے اپنے خطاب میں جہاں دیگر مسائل کا ذکر کیا, عالمی سطح پر دہشت گردی کی صورتحال, خاص کر مسلمانوں کے خلاف اسلام فوبیا کا ذکر کیا, وہاں خصوصی طور پر انہوں نے کشمیر کا ذکر کیا. 15 منٹ کی تقریر کے لیے ٹائم دیا جاتا ہے وزرائے مملکت کو یا سربراہان مملکت کو جنرل اسمبلی سے خطاب کے لیے, لیکن تقریباً 50 منٹ عمران خان نے خطاب کیا ہے. اور انہوں نے بتایا کہ دنیا کو چاہیے کہ کشمیر کے مسئلے کے لیے فوری طور پر اقدامات کرے, ورنہ وہاں صورتحال جنوبی ایشیا میں اس حد تک پہنچ چکی ہے کہ دو ایٹمی ممالک آمنے سامنے ہیں, اور اگر ان کے درمیان جنگ ہوتی ہے تو کوئی وہ روایتی جنگ نہیں ہوگی. اور انہوں نے کہا کہ بھارت کوئی پاکستان سے 7 گنا بڑا ملک ہے, اگر اس کے اوپر جنگ مسلط کی تو دو راستے ہو سکتے ہیں کہ یا وہ سرنڈر کریں یا لڑیں. تو انہوں نے اعلان کیا کہ وہ آخری سانس تک لڑنے کے لیے تیار ہیں.
What is going to happen when the curfew is lifted will be a bloodbath. The people will come out. There are 900,000 troops there. They haven't come to, as Narendra Modi says, he's done this to for prosperity of Kashmir. This is supposed to be for the development. These 900,000 troops, what are they going to do when they come out? There'll be a bloodbath. What do you think the impact will have on people of Kashmir?
Aur isse pehle بھارتی وزیر اعظم نریندر مودی نے خطاب کیا تھا, اور انہوں نے خود کو اپنے اجلاس میں عالمی امن کا پیامبر بنا کر پیش کیا تھا. انہوں نے گرچہ دہشت گردی کے خلاف بھی بات کی, دہشت گردی کے خلاف انہوں نے کہا کہ پوری دنیا کو متحد ہو کر غیر روایتی طور پر اس کا مقابلہ کرنا پڑے گا. روایتی طور پر سفارتکاری اور جنگ جو ہے روایتی جنگ, اس کے مقابلے کے لیے کافی نہیں ہے. اور انہوں نے ایک اسٹیپ یہ بھی بتایا کہ جو لوگ دہشت گردی کی حمایت کرتے ہیں ان کی جو ممالک حمایت کرتے ہیں ان کو ریوارڈ دینے کے بجائے ان کو سزا ملنی چاہیے, اور یہی وہ اقدامات ہیں جس سے دہشت گردی کے خلاف مؤثر کارروائی ہو سکتی ہے.
ہم اس دیش کے واسی ہیں جس نے دنیا کو یدھ نہیں بدھ دیے ہیں, شانتی کا سندیش دیا ہے, اور اس لیے ہماری آواز میں آتنک کے خلاف دنیا کو سترک کرنے کی گمبھیرتا بھی ہے اور آکروش بھی. ہم مانتے ہیں کہ یہ کسی ایک دیش کی نہیں بلکہ پوری دنیا کی اور مانوتا کی سب سے بڑی چنوتیوں میں سے ایک ہے.
ان اجلاسوں کے دوران ہم نے دیکھا کہ یہاں پہ سائیڈ لائن میں سارک وزراء خارجہ کا اجلاس بھی ہوا, لیکن دلچسپ بات یہ تھی کہ دو سارک کے پلیٹ فارم پہ پاکستان اور بھارت دونوں اس کے ممبر ہیں, لیکن دونوں وزراء خارجہ, دونوں ممالک کے وزراء خارجہ نے بیک وقت اجلاس میں شرکت نہیں کی, کوئی مؤثر انداز سے اس پلیٹ فارم پہ بات چیت آگے نہیں بڑھ سکی. یہاں میں یہ بتا رہا ہوں کہ اس اجلاس کے بعد, وزراء سارک اجلاس کے بعد پاکستان کے وزیر خارجہ نے ایک بریفنگ دی اور انہوں نے کہا کہ اب اس وقت بھارت سے دو طرفہ مذاکرات ممکن نہیں ہیں. بھارت کا موقف یہ رہا ہے کہ پاکستان اور بھارت دونوں اپنے مسائل کو دو طرفہ مذاکرات کے ذریعے حل کریں گے, لیکن دہشت گردی اور مذاکرات ایک ساتھ نہیں چل سکتے, اس لیے اس بنیاد پر بھارت پاکستان سے مذاکرات کرنے سے گریز کرتا رہا ہے. لیکن اب پاکستان کا موقف یہ ہے کہ یہ دو طرفہ مذاکرات ممکن ہی نہیں ہے, لہٰذا ان کا یہ کہنا ہے کہ عالمی ثالثی کے بغیر جنوبی ایشیا میں امن قائم نہیں ہو سکتا. میں یہ بتاتا چلوں کہ ایک اور اہم جو خطاب تھا وہ روسی وزیر خارجہ کا تھا, جو انہوں نے یہاں آنے سے پہلے ہی ان روسی وزارت خارجہ کے ترجمان نے اس بات کی وضاحت کی تھی کہ اقوام متحدہ کے جنرل اسمبلی کے اجلاس کے دوران اجلاس میں شرکت کے لیے روس کی جب وفد آ رہا تھا, اس میں سے 10 افراد کو, 10 ڈیلیگیٹس کو امریکہ کا ویزا ہی نہیں دیا گیا کہ وہ آ نہیں سکے. بہرحال نائب وزیر خارجہ جو سرگئی لیور نے اپنے جو جنرل اسمبلی سے خطاب کیا ہے, اس میں اس بات کا اشارہ دیا کہ مغرب کا جو غلبہ تھا دنیا پہ گزشتہ 100 سال سے, اب وہ کمزور پڑ رہا ہے, اور انہوں نے ایک بار پھر یہ کہا کہ مغرب کا جو فلسفہ ہے وہ فرسودہ ہو چکا ہے اور ہمیں ایک نئے فلسفے کی طرف ہمیں جانا چاہیے. اپنی تقریر میں انہوں نے ناٹو کو بھی تنقید کا نشانہ بنایا. دوسری اہم تقریر چین کے وزیر خارجہ کی تھی, جنہوں نے اپنے خطاب میں مسئلہ کشمیر کا ذکر کیا اور انہوں نے لداخ کا ذکر کیا, اور انہوں نے کہا کہ جنوبی ایشیا کے اس مسئلے کو حل کرنے کے لیے پرامن مذاکرات کے راہ اختیار کرنی چاہیے. دوسری جو وزیر خارجہ جو چین کے وزیر خارجہ سے ان کے خطاب کے بعد بھارت نے اس کا رد عمل دیا ہے. بھارت کے وزارت خارجہ کے ترجمان رویش کمار نے اپنے وزارتی بیان میں اس چین کے کشمیر کی صورتحال کا پر ذکر کرنے پہ, لداخ کا ذکر کرنے پر اعتراض اٹھایا, اور انہوں نے ایک بار پھر یہ کہا ہے جو ان کا ایک پرانا موقف ہے کہ کشمیر بھارت کا اٹوٹ انگ ہے, لہٰذا اس پہ چین کو مداخلت جو ہے وہ بھارت کے اندرونی معاملات میں مداخلت کے مطابق ہے. میں یہ بتاتا چلوں کہ اقوام متحدہ کے جنرل اسمبلی کے اجلاس کے اندر, جو حال کے اندر مختلف ممالک کے سربراہان, مملکت حکومت کے سربراہان اور وزراء خارجہ خطاب کر رہے تھے, عین اس وقت اسمبلی کے باہر ایک بڑے احتجاجی مظاہروں کا سلسلہ تھا. اس میں سب سے بڑا احتجاجی مظاہرہ تھا وہ پاکستانی, کشمیری اور دیگر کمیونٹی کا مشترکہ ایک مظاہرہ تھا, جس میں غالب اکثریت پاکستانیوں کی اور کشمیریوں کی تھی, لیکن اس کے عین سامنے ایک کافی ہزاروں کی تعداد میں بھارتی شہری بھی تھے جو بھارت کی حمایت میں اور وزیر اعظم نریندر مودی کی حمایت میں بھی احتجاجی مظاہرہ کر رہے تھے, اور وہ ان کے حق میں نعرے لگا رہے تھے, اور یہ نعرے بازی تقریباً کوئی 3 سے 4 گھنٹے تک چلتی رہی. اور اس دوران کوئی ناخوشگوار واقعہ سے بچنے کے لیے پولیس نے بھاری انتظامات کیے تھے, اور سخت طریقے تلاشی کے بعد ہی مختلف لوگوں کو جلسہ گاہ کی طرف آنے دیا جا رہا تھا. اسفر امام, اردو ویو اے, نیو یارک.
وائس آف امریکہ اردو سروس کی ملٹی میڈیا اور رنگا رنگ پیشکش. پاکستان, ہندوستان اور دنیا بھر میں اردو سننے, بولنے اور پڑھنے والوں کے لیے واشنگٹن ڈی سی سے براہ راست ریڈیو, ٹی وی, ویب سائٹ, فیس بک لائیو پر تازہ ترین خبروں اور امریکی زندگی کے دلچسپ پہلوؤں سے آگاہ رہیے.
وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے خبروں اور حالات حاضرہ کی رپورٹوں پر مبنی یہ نیوز شو.
ہماری ویب سائٹ اردو voa.com تازہ ترین خبروں سے اپ ڈیٹ رہتی ہے. ہمارا ٹی وی پروگرام ویو 360 پیر سے جمعے تک شام 7:30 بجے پاکستان میں آج ٹی وی پر نشر کیا جاتا ہے.
وائس آف امریکہ واشنگٹن سے میں ہوں آپ کی میزبان سارا زمان, آپ دیکھ رہے ہیں ویو 360.
یہ ہے وائس آف امریکہ اردو سروس کی رنگا رنگ پیشکش ریڈیو, ٹی وی اور سوشل میڈیا پر.
اور اب آئیے اسی پروگرام کے دوسرے حصے کی جانب. صحت یقیناً ایک ایسا مسئلہ ہے جس سے ہم سب متاثر ہوتے ہیں. اس سے جڑے ہوئے بہت سے مسائل ہیں. ہم سب اس کے بارے میں بہت کچھ جاننا چاہتے ہیں, مگر اس کے لیے صرف ایک پروگرام کافی نہیں ہے. آج مختلف امراض کے بارے میں عمومی بات ہوگی. ڈاکٹر فیروز عالم ایک عرصے سے امریکہ میں مقیم ہیں، ہزاروں امریکی مریضوں کے معالج رہے ہیں۔ پاکستان سے بھی ان کا تعلق استوار ہے اور وہ مریضوں کا علاج ہی نہیں کرتے بلکہ انہیں اپنی تحریروں سے اور تقریروں سے مختلف امراض کے بارے میں باخبر بھی رکھتے ہیں۔ ان سے اگلے پروگراموں میں بھی گفتگو جاری رہے گی، اس وقت ان سے عمومی گفتگو ہوگی۔ ہم نے ان سے مختلف سوالات کیے، ہمارے چند سوالات کے جواب سنیے۔ ڈاکٹر فیروز عالم،
ایک زمانے میں 19ویں صدی کے اندر ڈاکٹری کے بارے میں یہ کہا جاتا تھا ایلوپیتھک میڈیسن کے بارے میں کہ اگر کسی معالج کو سفلس کے اوپر مکمل طور پر عبور حاصل ہے تو اس کو ساری میڈیسن آتی ہے۔ آج کے دور میں یہ کہا جاتا ہے کہ اگر کسی کو ڈائبٹیز کے سلسلے میں اگر مکمل طور پہ آگاہی حاصل ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کو میڈیسن پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے، وہ میڈیسن کے اندر بالکل ہر حالت کے اندر کمال کی علمیت اس شخص کو ہوگی۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ ڈائبٹیز بہت زیادہ تقریباً ہر عضو کو جو ہے وہ لپیٹ میں دیتی ہے۔ تو کیوں، آپ کا جو سوال یہ ہے کہ اس سے آگاہی اگر نہیں ہے یا اس سے غلط برتتے ہیں ہم تو اس کی کیا وجہ ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ ڈائبٹیز شروع کے بہت سے سالوں میں کسی قسم کی بھی وہ علامت نہیں رکھتی، اور جس شخص کو ڈائبٹیز ہوتی ہے اس کو پتہ ہی نہیں ہوتا کہ مجھے نہ صرف ڈائبٹیز ہے بلکہ میری ڈائبٹیز ہر ماہ کے ساتھ، ہر لمحے کے ساتھ، ہر سال کے ساتھ آگے بڑھتی جا رہی ہے، اور وہ خاموشی سے میرے جسم کے اندر اس قسم کی توڑ پھوڑ کر رہی ہے جس کا بعد میں کوئی علاج ممکن نہیں ہے۔ اگرچہ اگر اس کی تشخیص بہت پہلے ہو جائے تو یہ پاسبل ہے کہ اس کے اوپر کنٹرول کیا جا سکتا ہے یا کم از کم اس حد تک اس کو آگے بڑھنے سے روکا جا سکتا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ پاکستان میں ڈاکٹری یا ڈاکٹری معائنے کا کوئی خاص طریقہ نہیں ہے یا روایت نہیں ہے۔ جیسے کہا جاتا ہے کہ جب تک دانت میں درد نہ ہو آدمی دانتوں کو ڈاکٹر کو نہیں دیکھتا، جب تک اور کچھ مسئلہ نہ ہو وہ ڈاکٹر پاس نہیں جاتا۔ تو مغربی ممالک میں سب سے بڑی روک تھام اس کی وجہ سے یہ ہے کہ سالانہ جو ہے طبی معائنے کی ایک روایت ہے کہ لوگ بالکل ہیلدی ہوتے ہیں، بالکل وہ بہت اچھے صحت میں ہوتے ہیں، اس کے باوجود بھی وہ سال میں ایک دفعہ ضرور اپنا مکمل طبی معائنہ کرواتے ہیں۔ اس معائنے کے اندر ایسے بہت سے امراض کا یا تبدیلیوں کا پتہ چل سکتا ہے جو ویسے تو جن کی علامت کچھ نہیں ہے لیکن ان کی فوری روک تھام جو ہے بہت ضروری ہے۔ تو میں پہلی بات تو یہ کہوں گا کہ ڈائبٹیز ایک ایسی چیز ہے جس کو پاکستان میں ہر شخص کو جو افورڈ کر سکے، اور نہ بھی کر سکے تو سرکاری اسپتال، خیراتی اسپتال، وہاں وہ سال میں ایک دفعہ جا کے اپنا ٹیسٹ کروا کے دیکھ سکتا ہے۔ خاص طور سے یہ چیز 40 سال کی عمر کے بعد تو بہت ہی ضروری ہے، لیکن اس سے پہلے بھی کم از کم اگر کوئی شخص کروا لے اپنا طبی معائنہ سال میں ایک دفعہ تو بہت فائدہ ہو سکتا ہے۔ دوسرا مرض اس معاملے میں بالکل یہی ہے، ان پہ بھی تفصیل سے انشاءاللہ بات ہوگی، وہ بلڈ پریشر ہے۔ بلڈ پریشر کا بھی قصہ یہ ہے کہ لوگوں کی فیلنگ یہ ہے کہ سر میں درد اس کی علامت ہے، فلاں چیز اس کی علامت ہے، آنکھوں میں اگر کسی قسم کی بینائی میں آپ کو تھوڑا بہت پھرپھری نظر آتی ہے، صحیح ہے، لیکن وہ تو بہت آگے جا کے ہوتی ہے، اور بہت حالات کے اندر سر کے درد جو ہے وہ بلڈ پریشر کی وجہ سے نہیں ہوتا۔ لیکن بلڈ پریشر کا قصہ بھی یہ ہے کہ بقول انگریزی محاورے کے امریکہ میں اسموکنگ گن ہے، یا یہ ایک ایسا پٹاخہ ہے، اس قسم کا بارودی پٹاخہ ہے جو آہستہ آہستہ سلگ رہا ہے اور ایک دن بہت بری طریقے سے وہ پھٹے گا۔ تو یہ دو امراض ایسے ہیں جن کے بارے میں غفلت جو ہے وہ مستقبل میں جا کے بہت بڑے اس کا پیش خیمہ ہوتی ہے۔
اچھا ڈاکٹر صاحب، یہ دو بیماریاں جو آپ نے گنوائیں، اس یہ تو ظاہر ہے کہ اس میں ہمارے کھانے پینے کا، ہمارے رہن سہن کا بہت زیادہ دخل ہے۔ تو آپ کے خیال میں جو ہماری اب پاکستان میں بالخصوص جو ہمارا طرز زندگی ہے اس کا کتنا دخل ہے؟
دیکھیے، دخل تو اس کا بہت زیادہ ہے، اس میں کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے، اور میں اس پہ بھی چند جملے یقیناً کہوں گا، لیکن سب سے بڑی بات یہ ہے کہ کچھ چیزیں ایسی ہیں جو ہم کم از کم ہمارے کلچر میں کہا جاتا ہے کہ لوہے محفوظ پر ہیں۔ تو وہ لوہے محفوظ کیا ہے؟ تو وہ یہ ہے کہ دراصل یعنی انسان کے جینز جو ہیں یا انسان کی ساخت جو ہے جس طرح وہ بنا ہے اس کی بہت زیادہ اس کے اندر عمل، اس کا بہت زیادہ عمل دخل ہے اس کے اندر۔ یعنی یہ کہ یوں تو بلڈ پریشر ظاہر ہے کسی کو بھی ہو سکتا ہے، لیکن کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کی نسل کے اندر باپ دادا، ان کی فیملی کہ ان میں بلڈ پریشر جنریٹ کرنے کی خاص خاصیت ہوتی ہے۔ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو جن کو بلڈ پریشر اگر نہیں ہونا ہے تو اگر وہ اس قسم کی چیزیں بھی کھاتے ہیں جو عام طور سے نہیں کھانی چاہیے, لیکن ان کو بلڈ پریشر عام طور سے یا تو نہیں ہوتا یا بہت عرصے بعد ہوتا ہے, یا اگر ہوتا بھی ہے تو اس کی رفتار جو ہے اس لیول کی نہیں ہوتی کہ چند سالوں کے اندر وہ بہت زیادہ جسم میں توڑ پھوڑ کرے. اور یہی چیز ڈائبٹیز کی ہے. ڈائبٹیز دو قسم کی ہوتی ہے, ایک تو یہ کہ وہ بچوں کی ڈائبٹیز وہ تو 100% نسلی ہے, اور دوسری یہ کہ جو پختہ عمر کے اندر تھوڑے سے مٹاتے کے ساتھ. تو یقینی طور پہ یہ ہے کہ غذا کا تو بہت ہی زیادہ اس میں رول ہے, اور بار بار کھا بلکہ یہ بات آ گئی ہے. تو کل جو میں نے بہت بڑا لیکچر اٹینڈ کیا ہے ہمارے یونیورسٹی کے اندر, تو اس میں ٹپیکل یہی تھا کہ لائف اسٹائل اور غذا یہ دو چیزیں ایسی ہیں جن کے اوپر اگر نظر رکھی جائے تو ایک طویل عرصے تک ان بیماریوں کو سدباب ہو سکتا ہے. تو وہ سب کو پتا ہے کہ لائف اسٹائل کا مطلب یہ ہے کہ تھوڑی بہت ورزش جو ہے وہ ضروری ہے, یا اس کے علاوہ یہ ہے کہ آپ جو ہیں وہ غذا اس قسم کی کھائیں جس کے اندر چربیات کم ہوں یا جس کے اندر ایسی چیزیں کم ہوں, روغنیات وغیرہ. تو یہ صحیح ہے کہ اگر یہ سب چیزیں کی جا سکتی ہیں. ہمارے یہاں تو کلچر ایسا ہے کہ ظاہر ہے جو لوگ ہر روز نہاریاں کھا رہے ہیں یا ہر ہفتے پائے کھا رہے ہیں یا اس کے علاوہ پراٹھے کھائے جا رہے ہیں, تو ان چیزوں کا تو بہت بڑا رول ہے, کوئی ڈاؤٹ ہی نہیں ہے. کھایا جاتا ہے کہ عام حالات میں بھی انسان کو سادہ کھانے جو ہیں وہ کھانے چاہیے, اور خاص طور سے تھوڑی سی ورزش کرنی چاہیے, اور میٹھوں سے بہت زیادہ پرہیز کرنا چاہیے. بس اس حد تک میٹھا لینا چاہیے جس حد تک کہ ان کو تھوڑا سا ذائقہ جو تبدیل ہو جائے. تو ان تمام چیزوں کا تو رول بہت اہم ہے, اس سے انکار نہیں کیا جا سکتا.
ڈاکٹر صاحب, کچھ تو یہ بیماریاں ایسی ہیں جن کا تعلق فرد سے ہوتا ہے کہ یا تو وراثت ملتا ہے یا اس کی اپنی طرح سے زندگی ہوتی ہے. بعض چیزیں ایسی ہیں جو پورے معاشرے پہ چھائی ہوئی ہیں. مثلا دو امراض کا میں ذکر کروں گا, ایک یرقان اور دوسرے سانس کی بیماریاں جو پولیوشن آلودگی کی وجہ سے پھیل رہی ہیں. اب ظاہر ہے اس میں کسی انسان کو ایک آدمی جو ہے کچھ نہیں کر سکتا. پانی میں اگر کچھ آلودگی ہے تو اس کے لیے بھی حکومت بلدیاتی یا ذمہ دار ہوتی ہیں. تو اب ان کا کیا کیا جائے پھر؟
جی جی, آپ نے یہ بہت اچھا سوال کیا ہے. ایکچولی یرقان تو میرا بہت ہی فیوریٹ ٹاپک تھا, اور میں نے اس کے اوپر تین بہت لمبے لمبے مضامین لکھے ہیں, جن میں سے دو تو شاید جلد ہی شائع ہوئے تھے اور ایک میری اس کتاب میں شائع ہوا ہے. میں آپ کو یہ بتاؤں کہ میرے خیال سے ہیپاٹائٹس سی کی جو پاکستان میں شرح ہے وہ ساری دنیا کے اندر دوسرے یا تیسرے نمبر کے اوپر ہے. اور پنجاب میں تو میں نے سنا ہے کہ 14% لوگ جو ہیں پنجاب کی آبادی کے وہ ہیپاٹائٹس سی میں مبتلا ہیں, اور ہیپاٹائٹس سی کی وجہ سے ان کی اموات ہوتی ہیں. میرے خیال سے کوئی خاندان ایسا نہیں ہے جس کے اندر, چاہے وہ خاندان ایون ایلیٹ لوگوں میں بھی ہو, شاندار گھروں میں رہتا ہو, سو کالڈ وہ بہت ویل آف ہو, لیکن ان میں بھی ایک دو لوگ جو ہیں وہ یرقان سے یقیناً مطلب ان کی اموات ہوئی ہیں. تو یرقان کے بارے میں ایک تو خیر بہت تھوڑا سا میں آپ کو یہ بتا دوں کہ یوں تو ظاہر ہے جس کو بھی پی لیا ہو گیا وہ یرقان میں مبتلا ہے ظاہر ہے, لیکن اس کے بہت کئی قسمیں کئی وجوہات ہیں. لیکن آپ کا مقصد جس یرقان سے ہے اس پر اگر میں محدود رکھوں اپنے جو ہیں خیالات, تو وہ تین قسم کے یرقان ہیں. وہ ایک کہلاتا ہے ہیپاٹائٹس اے, دوسرا کہلاتا ہے ہیپاٹائٹس بی, اور تیسرا کہلاتا ہے ہیپاٹائٹس سی. تو ہیپاٹائٹس سی تو یہ عام یرقان ہے جو دن رات ہوتا رہتا ہے, بچوں کو بھی ہو جاتا ہے, ٹین ایجر بچوں کو ہو جاتا ہے, لوگوں کو ہو جاتا ہے, اور اس کے بعد وہ ہم پیروں فقیروں پاس جاتے ہیں, گنڈے گنے میں ڈالتے ہیں, اور پھر اس کے بعد وہ ٹھیک ہو جاتا ہے. یہ ہر جو ہیپاٹائٹس اے ہے یہ انسانی فضلے کی غذا میں ملاوٹ کی وجہ سے ہوتا ہے. ہمارے یہاں جب کھنجڑے جو ہیں وہ ایک بالٹی میں سے ہاتھ ڈال کے اور جب وہ چھڑکتے ہیں پانی کو پالک کے اوپر یا سبزیوں کے اوپر, تو اس پانی کے اندر کہیں نہ کہیں انسانی فضلے کی آمیزش ہوتی ہے. اس آمیزش میں انسانی فضلے میں ہیپاٹائٹس اے کا وائرس ہوتا ہے, جس کی وجہ سے جگر کے اوپر سوجن آ جاتی ہے اور آدمی کو یرقان ہو جاتا ہے. خوش قسمتی سے یہ بیماری جو ہے یہ اپنے طور کے اوپر ٹھیک ہو جاتی ہے, جس کی وجہ سے وہ گنڈے ونڈے جو ہیں وہ علاج کر لیتے ہیں لوگوں کا. تو دراصل یہ خوش قسمتی ہے کہ یہ بہت ہی عام بیماری ہے ہر تھرڈ ورلڈ کنٹری میں, انڈیا, پاکستان, بنگلہ دیش میں, تھائی لینڈ میں, لیکن یہ तकरीबन 94% लोगों के अंदर अपने आप 4 से 6 हफ्ते में ठीक हो जाती है। ये बहुत खुशकिस्मती की बात है, इंसान पर अल्लाह ताला का बहुत बड़ा एहसान है। अच्छा, लेकिन सबसे बढ़कर ये है कि हेपेटाइटिस ए का टीका ईजाद हो गया है। इसके 3 टीके लगते हैं और अगर ये 3 टीके इंसान लगवा ले तो हेपेटाइटिस ए मुकम्मल तौर पे उसका खात्मा हो जाता है। वो इंसान जो है जिसको टीके लग चुके हों वो मुकम्मल तौर पे इम्यून होता है और उसको ये हेपेटाइटिस ए का यकीन नहीं हो सकता। क्यों जरूरी है हेपेटाइटिस ए का? अगर मैं ये कह रहा हूँ कि 94% लोग तो वैसे ठीक हो जाते हैं उसके अंदर, इसलिए कि 6% तो ठीक नहीं होते ना, और बकौल हमारे प्रोफेसर्स के कि अगर 99% लोग ठीक हो जाते हैं और 1% मर जाता है तो जो बेचारा मरता है उसके लिए तो उसकी मोर्टेलिटी 100% होगी। तो ये सही है कि जो 4-6% लोग जो हैं वो ठीक नहीं हो पाते वो मर जाते हैं, या तो मर जाते हैं या उनका लीवर जो है वो इतना खराब होता है कि अगले 10-15 साल में उनकी मौत वाक़ हो जाती है सिरोसिस की वजह से। तो उसका टीका लगवाना बहुत जरूरी है। जब से इसका टीका ईजाद हुआ है एक कहना चाहिए कि तगैर, एक तब्दीली, एक मौजदा हो गया है कि जिन जगहों पर हेपेटाइटिस ए थी उनका मुकम्मल खात्मा हो गया। पाकिस्तान में भी मैं ये समझता हूँ कि इसको बड़ी हद तक कंपल्सरी कर दिया गया है, बच्चों को फौरन लगाया जाता है। अमेरिका में हर स्कूल की रिक्वायरमेंट है कि आप हेपेटाइटिस ए का टीका लगवाए हुए हों। हत्ता कि मेरी बच्ची जब प्रोफेशनल कॉलेज में दाखिल हुई तो उन्होंने मुझसे ये मांगा कि आप सबूत दें कि उसको हेपेटाइटिस का टीका लगवाए। तो हेपेटाइटिस ई का तो कहानी ये होगी। हेपेटाइटिस बी जो है वो इंतहाई खतरनाक बीमारी है और उस वो जो है वो इस वजह से होती है कि एक ऐसे इंसान के खून की आमेजश एक हेल्दी इंसान के खून से हो। कैसे हो? इस तरह हो कि एक ऐसी सुई जो किसी ऐसे इंसान को लगाई गई है जिसमें हेपेटाइटिस बी का जरसुमा है, तो जब वही सुई, गंदी सुई यूज की जाती है किसी और मरीज के अंदर, किसी और इंसान के अंदर, तो जरसुमा हेपेटाइटिस बी का ट्रांसफर हो जाता है और उसकी वजह से यह है कि उस आदमी को हेपेटाइटिस बी हो जाती है। अच्छा, हेपेटाइटिस बी का भी किस्सा यह है कि लकीली इसका भी टीका ईजाद हो गया है और अभी रिसेंटली ये सारी चीजें 10-15 साल में हुई हैं। और अगर इसका टीका जो है वो लगवाया जाए तो इसके 3 टीके लगते हैं तो अगेन वो इंसान जो है वो इम्यून हो जाता है। पाकिस्तान में हेपेटाइटिस बी जो है वो जिसे कहना चाहिए उसकी एक वबा है, क्योंकि हमारे यहाँ आम डॉक्टर, आम कंप्यूटर, आम क्लिनिकें बिल्कुल इस हद तक वो सफाई नहीं करती हैं, वो उनको सुइयों को फेंकती नहीं है, अगर फेंकती भी हैं तो गलत तरह फेंकती हैं। वहाँ जो हमारे जमादार हैं जब उठाते हैं उनकी उंगली चुभ जाती है या अस्पताल के अमले की उंगली चुभ जाती है। इसमें मैं अगर 1.5 मिनट आप मुझे मौका दें तो अपना ज़ाती मैं वाकया बयान करूँ कि आज से कुछ 20 साल पहले मुझे एक दफ़ा रात को 9 बजे करीब बुलाया गया कि पेशेंट के साथ कुछ करना है, मैं प्रोसीजर करता हूँ, ज़ाहिर है किडनी स्पेशलिस्ट हूँ। दाखिल हुआ तो वो आदमी इस कदर जर्द था कि मैं उसको देख के डर गया। तो मैंने सोचा कि मुझे बहुत ही ज़्यादा एहतियात बरतनी पड़ेगी। उस एहतियात के बावजूद जब मैंने उसके जिस्म में सुई दाखिल की और सुई मैंने बाहर निकाली तो किसी वजह से मेरी उंगली के अंदर वो सुई चुभ गई और इतनी जबरदस्त तौर पे चुभी कि वो तकरीबन कई मिलीमीटर वो मेरे उंगली के अंदर घुस गई। अब मेरी तो जान निकल गई कि क्या होगा उस वक्त। तो खैर वो जो सिस्टम है अमेरिका के अंदर, मुझे बहुत से टेस्टों से गुजरना पड़ा और बहुत मैं डरता भी रहा, बहुत परेशान भी हुआ। अल्लाह ताला का एहसान ऐसा था कि 12-15 साल पहले जब मैं शिकागो में होता था तो मुझे कंपल्सरी थी वहाँ की स्टेट ऑफ इलिनॉय की कि जो लोग इस डिपार्टमेंट में काम करते हैं चूंकि उनको सुई लगने का खदशा होता है इसलिए वो अगर डॉक्टरी करना चाहते हैं, अपना लाइसेंस जिंदा रखना चाहते हैं तो उन्हें हेपेटाइटिस बी का टीका लगवाना जरूरी है। तो मुझे वो टीका लगा हुआ था और जब मैंने मेरे वो सारे टेस्ट हुए जो मैं खुद भूल गया था तो पता चला कि मैं इम्यून हूँ उससे, तो मैं बच गया। तो मैं बताना ही चाह रहा हूँ बहरहाल किसके टीके मौजूद हैं तो लगवाने चाहिए पाकिस्तान में हर शख्स को। मैं उम्मीद करता हूँ कि मेरी ये जो जुमले हैं ये लोगों तक पहुंचे हैं और लोग अपने डॉक्टरों के पास जाके वो टीके जो है वो लगवाएं हेपेटाइटिस बी के। अच्छा, हेपेटाइटिस बी का मसला ये है कि अगर वो हेपेटाइटिस बी ठीक ना, अच्छा हेपेटाइटिस बी का किस्सा ये है कि बहुत बड़ी तादाद उसकी अपने तौर पर ठीक नहीं होती और जब वो नहीं होती तो उसके 2 बहुत खराब किस्म के मसले हैं। एक ये कि उससे जिगर का सरतान हो जाता है और दूसरा ये कि उससे जिगर सूख कर और पेट में पानी भर जाता है, एसाइटिस हो जाती है जिसको हम सिरोसिस कहते हैं, और तुम्हें भी कुछ नाम उसका है, बार मुझे याद नहीं आ रहा, वो नाकाबिल इलाज है, लोग उससे मर जाते हैं अनलेस ये कि जिगर की तब्दीली की जाए। जिगर की तब्दीली का ऑपरेशन अमरीका में भी थोड़ा सा पेचीदा है और हर आदमी उसको ना तो अफोर्ड कर सकता है ना वो हो पाता है। तीसरी बीमारी जो मेन है पाकिस्तान में वो हेपेटाइटिस सी है। अच्छा, हेपेटाइटिस सी का भी किस्सा थोड़ा सा यही है कि वो भी किसी किस्म की इंसानी जो रुतुबात हैं उनके मिस होने से एक हेल्दी इंसान के अंदर हेपेटाइटिस बी होती है। ब्लड ट्रांसफ्यूजन उसका मेन सोर्स है पाकिस्तान में, या अगेन एक आलूदा सुई का चुभना एक वो है। हेपेटाइटिस बी का अभी अभी रिसेंटली एक इलाज निकला है, टीका नहीं निकल सका उसका अभी तक। इलाज उसका निकला है, एक इंजेक्शन होता है जिसकी कीमत इवन अमेरिका के अंदर भी पाकिस्तानी करेंसी में एक इंजेक्शन की कीमत कई लाख रुपए है। मैंने ये सुना है, मैं किसी पार्टी का लंबरदार नहीं हूँ, लेकिन एक जमाने में शहबाज शरीफ साहब ने पंजाब के अंदर कुछ कोशिश की थी कि जिन लोगों को हेपेटाइटिस सी है अगर वो नौजवान हैं, अगर उनकी फैमिली नौजवान है, बच्चे हैं, उनकी ज़िंदगी बहुत अहम है, तो उनके लिए टीका पंजाब हुकूमत ने फ्री लगाने का शुरू कर दिया था। तो उस इसका जो ये टीका लगता है इलाज का, इसके मुदाफियत का टीका नहीं है जैसे कि बी का है और ए का है, तो वो उससे कुछ लोगों को मिल जाता है तो वो, लेकिन टीका बहुत ज़्यादा महंगा है। तो हेपेटाइटिस सी का भी सलूशन यही है कि बहुत ज़्यादा ख्याल किया जाए इस बात का जो हेल्थ केयर के प्रोवाइडर्स हमारे यहाँ हैं कि अगर ब्लड ट्रांसफ्यूजन दिया जा रहा है, अगर सुइयाँ इस्तेमाल की जा रही हैं, बिस्तर इस्तेमाल किए जा रहे हैं। और हेपेटाइटिस सी का एक बहुत बड़ा मसला जो है, डेंटिस्ट हैं हमारे, जो लोग दांतों में डॉक्टर के पास जाते हैं और वो दांत खुरचते हैं या वो दांतों को वो क्लीन करते हैं, तो वो सारे इंस्ट्रूमेंट जो हैं वो बहुत हद तक ऑटोक्लेव हो के और वो उनकी तथहीर होनी चाहिए। तो ज़ाहिर है पाकिस्तान में तो गाँवों में भी लोग दांतों को खुरच रहे हैं, तो ये मनियर खान के बारे में मेरा कहना है। उम्मीद है कि आपके सवाल का जवाब मैंने दिया होगा।
जी हाँ, बहुत तफसील से आपने बताया और बड़ी मुफीद और ख़ास ख़ास बातें बताई, तो आज की नशिस्त में इतना ही। अब आइंदा जो आपसे बात होगी वो ये होगी कि जैसे आपने बताया कि वैक्सीनेशन रोकथाम जो है वो भी हो सकती है और हो रही है, बहुत सी बीमारियों की, बहुत सी बीमारियां ऐसी हैं जिनकी अभी कोई वैक्सीनेशन नहीं है और उनकी रोकथाम मुमकिन नहीं है, तो आइंदा हम आपसे जो गुफ्तगू करेंगे वो उन बीमारियों के बारे में करेंगे जिनकी अभी वैक्सीनेशन नहीं है। मसलन कैंसर तो बहुत ही एक मारूफ मर्ज़ है, तो इंशाल्लाह ये, और उसके अलावा दूसरी बात जो है वो आप जो ये जो किताब है जिसका जिक्र आपने ज़िमनन किया है इसके बारे में तफसील से आप बताइएगा। इस वक्त मुख्तसरन कोई दो मिनट में आप अपनी इस जो किताब आपकी है इसके बारे में बताइए कि आपने क्या लिखा और क्या क्यों लिखा।
नज़ीर साहब, ये चूंकि मैं आपके बैकग्राउंड पता चल गया कि मैं बड़ा एहसास इंसान हूँ, तो मुझे मालूम हुआ था कि लोगों तक ये मालूमात पहुँचाना मेरी कौमी जिम्मेदारी है, तो मैंने बहुत से मजामी जंगले भी लिखे थे, अमेरिका का निकल नंबर है, बहुत बड़ा अखबार है, उसमें भी लिखे थे, तो फिर मुझे खुद ही इस बात का एहसास हुआ कि मैं इसका मजमुआ करके उसको शाये करूँ। तो ये मेरा 2 साल का प्रोजेक्ट था और मैंने 55 से लेकर 65 मजामीन लिखे हैं और आखिर में सवाल जवाब का कॉलम है। मजामीन में हर टॉपिक को, महरूमी औलाद उसको छुआ गया है, ख्वातीन के जो अमराज हैं उनको छुआ गया है, कैंसर को छुआ गया है, ब्रेस्ट कैंसर को डिटेल में छुआ गया है। तो ये तकरीबन कोई 255 सफ़े की किताब है जो बहुत ही सहल उर्दू के अंदर बयान की गई है, कहीं किसी जगह पर अंग्रेजी का एक लफ्ज नहीं है। बल्कि कुछ लोगों ने मुझसे तक कहा है कि आपने जरूरत से ज्यादा उर्दू लिख दी, कि मैंने अल्ट्रासाउंड को सऊदी एक्सपंदी लिखा है। बहरहाल उन चीजों को मैंने चेंज करके आम अल्फाज इस्तेमाल कर लिए हैं जो लोग समझ सकें। तो उस किताब की छोटी सी तारुफ़ी तकरीब कराची में हुई थी, लोग बड़ा जज्बाती हो गए थे, उसी की वजह से मेरा इंटरव्यू हुआ PTV के ऊपर। वो किताब तैयार है और मैं इंशाल्लाह 2 अक्टूबर को पाकिस्तान जा रहा हूँ और 20 अक्टूबर को किताब मंजर आम पे आनी है, और मेरा इरादा यह है कि वो मुफ्त लोगों के अंदर तकसीम की जाए और मुख्तलिफ अंजुमनों को किताब दी जाएगी कि आप लोगों को ये किताब दें ताकि इसमें हर चीज का उनको फौरी तौर के ऊपर जवाब और मालूम हासिल हो जाए। मैं तहे दिल शुक्रिया अदा करता हूँ नज़ीर साहब आपका कि आपने इस खाकार को इज्जत दी, और मैं उम्मीद करता हूँ कि मैंने जो कुछ भी कहा है वो यकीनी तौर पर आपकी नज़र में भी मालूम अफजा था। बहुत शुक्रिया।
चंद अमूमी अमराज के बारे में आपने डॉक्टर फिरोज आलम की बातें सुनी।
इस प्रोग्राम में जो नुक्ताए नजर पेश किए गए وہ خالصتاً ہمارے مہمان شراکا کے تھے اور وہ وائس آف امریکہ کے موقف یا امریکی حکومت کی پالیسی کی نمائندگی نہیں کرتے۔
یہ تھا ہمارے اتوار ایڈیشن کے طویل دورانیہ کا پروگرام آپ کی دنیا۔ اب آپ ہفتے اور اتوار کو پاکستانی وقت کے مطابق رات کو 7 بجے سے 9 بجے تک ہمارے یہ میگزین پروگرام سنا کریں گے۔ حالات حاضرہ کا تو خیر ذکر ہوگا، مگر اس کے ساتھ ساتھ سائنس، ٹیکنالوجی، فنون لطیفہ، ادب اور دیگر موضوعات پر بھی آپ سے بات ہوگی اور آپ کی ملاقات ماہرین اور تجزیہ کاروں سے کرائی جائے گی۔ آپ کے مفید مشورے ہمارے ان پروگراموں کو مزید بہتر بنائیں گے۔ اپنی رائے سے ہمیں ضرور آگاہ کیجیے۔ اس کے ساتھ ہی آپ کی دنیا کے اس خصوصی ایڈیشن کا وقت ختم ہوتا ہے۔ اجازت دیجیے، اگلی اتوار کو اسی وقت پھر ملاقات ہوگی۔ اسد نذیر، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔